بسم الله الرحمن الرحيم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى
للأمر. كتاب أنزلناه إليك
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
اے لوگو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم خطرات سے بچاؤ کرو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ بقرہ کی 21ویں آیت، جو قرآن کریم کا پہلا سورہ ہے، پہلا پارہ، دوسرا سورہ. قرآن کریم کے اس دوسرے سورہ میں پروردگار اس آیہ کریمہ میں، کہ جس کی تلاوت آپ نے سنی، تمام لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے، تمام انسانوں کو، بنی نوع بشر کو خطاب کرتے ہوئے آواز دے رہا ہے. کہ ترجمہ تو آپ کے پیش نظر ہے کہ عبادت کرو اپنے رب کی. اور یہاں پر جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ کہ پروردگار نے یا ایوہ الناس سے خطاب کیا ہے. تمام جو قوانین کی کتب ہیں، ان کتابوں میں قوانین کے مادے ہوتے ہیں. کانسٹیٹیوشن جہاں پر لکھا ہوا ہے، اس میں مختلف قوانین کو ذکر کیا جاتا ہے، اس کے ذیل میں تبصرہ ہوتا ہے، اور اس کے جو جزئیات ہوتے ہیں، جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں، جن کو ریٹ کیا جاتا ہے، انڈر لائن کیا جاتا ہے، جس پہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں کہ جن سے ایک قانون کی اہمیت نکھر کر سامنے آتی ہے اور ایک قانون کے بارے میں لوگ متوجہ ہوتے ہیں، یہ سب کا لحاظ کرتے ہیں وہ لوگ جو قانون کو تدوین کرتے ہیں. اور عموماً قانون کی کتابوں میں قانون ہوتا ہے، تحریری طور پر مواد قانون ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی خطاب نہیں ہوتا کہ یہ اس کا تخاطب کس سے ہے. یہاں پر قرآن کریم اپنی اس کتاب میں، جو اسلام کا کانسٹیٹیوشن ہے، ایک دستور عمل ہے، اس میں اپنے خطابات کو مختلف انداز سے پیش کر رہا ہے. کہیں یا ایوہ الناس کہہ کے ہے، کہیں یا ایوہ الذین آمنو کر کے ہے، کہیں لوگوں سے، انسانوں سے خطاب کیا ہے قرآن کریم نے، کہیں صالح افراد سے خطاب کیا ہے، کہیں مختلف اور الگ الگ رخ سے قرآن کریم نے خطاب کیا ہے. یہاں پر ایوہ الناس سے خطاب کر رہا ہے، پوری بنی نوع بشر کو خطاب کرتے ہوئے پروردگار آواز دے رہا ہے کہ تمہارا ہدف خلقت کیا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو اور اپنے ہدف کی طرف قدم کو آگے بڑھاؤ، گامزن رہو. جو اہم نقطہ ہے یہاں پر یہ کہ تمام لوگوں کو پروردگار دعوت دے رہا ہے، اعبدوا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم، وہ رب کے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کا تمہارے اوپر حق ہے، خالقیت کی بنیاد کے اوپر وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا خالق ہے، اس کی ربوبیت، اس کی خالقیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اور جب تم عبادت کرو گے تو تم کمال کی منزلوں پر پہنچو گے، کیونکہ اثر عبادت تقویٰ ہے، تقوی کا نتیجہ کامیابی ہے.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے.
پھر یہ جو عبادت پروردگار کہہ رہا ہے، اس کے سلسلے میں اگر سوال پیدا ہو کہ کیوں پروردگار کہہ رہا ہے کہ خدا کی عبادت کی جائے، اس سے اس کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اس کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے پروردگار جو عبادت کے لیے ہم سے کہہ رہا ہے، اس کا فائدہ خود ہم ہی کو پہنچ رہا ہے۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت لیکن کیوں کریں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ دوسری منزل یہ ہے کہ وہ تمہاری رزق، تمہاری روزی، تمہارے رزق کا ضامن ہے، اور تمہاری سلامتی اور تمہاری چین و سکون اور تمہاری زندگی میں جو سکون ہے یہ سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا وہ تمہاری زندگی کو جب محفوظ بنا رہا ہے تو اب، اور تمہیں رزق دے رہا ہے، روزی دے رہا ہے، تو اب تمہاری بندگی کا ایک جلوہ ہونا چاہیے جو اس کے سامنے تم پیش کر سکو کہ پروردگار تو نے ہمیں پیدا کیا، روزی دی، رزق دیا، ہمیں سلامتی دی، تیرا شکر ہے۔ شکر کی بنیاد کے اوپر اس کی عبادت کی جائے۔ اور قرآن کریم نے اس چیز کو اس طرح سے پیش کیا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، وہ پروردگار کے جو تمہیں، جو ان لوگوں کو خوف سے نجات دے رہا ہے، وہ پروردگار کے جو بھوک سے نجات دے رہا ہے، تمہارے کھانے کا انتظام کر رہا ہے۔ تو جب وہ اتنا سب کچھ کر رہا ہے، تم کم از کم اس منزل پر تو آؤ کہ اس کی عبادت کرو۔ کیوں عبادت کرو؟ چونکہ اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ لا الہ الا، لا الہ الا انا فاعبدنی، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس ذات کے جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں اور میری عبادت کی جائے۔ عبادت کی ضرورت خود انسان کو ہے، خدا کو نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فان اللہ لغنی، اگر جو کچھ بھی زیر آسمان ہے، جو کچھ بھی زمین پر ہے، سب کے سب، ساری مخلوقات کفر اختیار کریں اور کافر ہو جائیں، تو پروردگار کی ذات کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ فان اللہ لغنی، وہ سب سے بے نیاز ہے۔ انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید، تم فقیر ہو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس کا فیض کرم جاری رہے، تمہاری بقا کے لیے۔ وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے ان تمام چیزوں سے۔ تو عبادت ایک تو خالقیت کی بنیاد کے اوپر، دوسری رازقیت کی بنیاد کے اوپر ضروری ہے۔ لیکن اب یہاں پر ایک مرحلہ ہے جسے پروردگار نے بیان کیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، تمہیں بھی خلق کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا، شاید کہ عبادت کی بنیاد کے اوپر تم تقوی الہی اختیار کر لو۔ یہ جو منزل ہے تقوی الہی، اگر تم یہ اختیار کر لو گے تو قد افلح من زکاہا، جو جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے تقوی کی منزلوں میں قدم رکھا، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ تقوی تمہیں کامیابی دلائے گا۔
خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل،
اللہ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو برحق اور معینہ مدت کے لیے خلق کیا ہے۔
اب یہ منزل ہے کہ پروردگار کا یہ لطف اور یہ اس کا کرم ہے، جو اس آیت کے اندر ایک بات نکلتی ہے کہ وہ پروردگار تم سے عبادت کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ تمہاری، چونکہ اس نے خلقت کی ہے، تم اس کے مخلوق ہو، وہ تمہارا پالنے والا ہے۔ خود یہ چیزیں، رب ہونا، خالق ہونا، اس خالقیت کے اندر سے ایک تمہارا فریضہ نکل رہا ہے، ذمہ داری نکل رہی ہے جو اطاعت پروردگار ہے۔ اس ربوبیت سے ایک تقاضا نکل رہا ہے، ایک مطالبہ کر رہا ہے تم سے کہ جو تمہارا رب ہے اس کی عبادت کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، عبادت کرو۔ لیکن اگر تم اپنی ذمہ داری کو بھی صحیح طور پر ادا کرو گے تو پروردگار نے اس کی جزا کا اعلان کیا ہے کہ تم عبادت کرو گے، تم اس کی عبادت کرو گے اور پروردگار تمہاری عبادتوں پر، جو کہ خود تمہاری ضرورت ہے، اس پر پروردگار تمہیں جزا دے گا۔ اب یہ مرحلہ ہے کہ عبادت، انسان اس سے غفلت اختیار کرتا ہے، کیا کرے کہ پروردگار مختلف مقامات پر کہہ رہا ہے، ہدف خلقت کو بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ ساری چیزیں پروردگار نے بیان کی مختلف مقامات پر عبادت کا تذکرہ کیا ہے، لیکن انسان عبادت سے غفلت اختیار کرتا ہے. کیا کرے، کیسے ہم اپنے آپ کو ابھاریں عبادت کے اوپر، اور کس طرح سے اطاعت پروردگار کی راہ میں قدم رکھیں؟ اس کے لیے علماء نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی نعمتوں پر توجہ دی جائے. جیسے جیسے انسان اس کی نعمتوں پر توجہ دے گا، ویسے ویسے اس کے اندر جذبہ شکر پیدا ہوگا کہ پروردگار بغیر مانگے ہوئے تو نے ہم سے ہمیں جب اتنی نعمتیں دی ہیں، اور تو جب عبادت کا مطالبہ کر رہا ہے تو کیوں نہ ہم تیری عبادت کریں. جب ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا مربی ہے، وہی ہمارے تربیت کرنے والا ہے، تو جب سب کچھ وہی ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ پھر اس کی عبادت کا ذوق اور شوق بھی پیدا ہوگا. دوسری منزل، اپنی ضرورت کا احساس، کہ عبادت کے ذریعے سے ہم اپنے وجود کو کامل بنا رہے ہیں، خدا کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے. اور اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہے وہ برکات عبادت کا ہے، کہ اگر ہم عبادت کریں گے تو بہت سارے برکات ہماری اس زندگی میں سامنے آئیں گے. اس زندگی میں جو آخرت کی زندگی ہوگی، تو ظاہر ہے کہ یہ دنیا مزرع آخرت ہے، آخرت کی کھیتی ہے. جو کچھ ہم یہاں بوئیں گے وہیں وہ فصل ہمیں کاٹنی ہوگی. تو اس کے برکات کے اوپر اگر ہم توجہ رکھیں گے تو ہمیں عبادت کا ذوق پیدا ہوگا. اور آخری چیز، عبادت کے اگر ترک کر دینے کے نتائج کے اوپر ہم غور کریں کہ لوگ عبادتوں کو ترک کر دیتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان کے وہ چیلے بن جاتے ہیں، اور پھر شیطان انہیں ذلیل کرتا ہے. نتیجہ نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. اس بات پر اگر غور کریں گے تو پروردگار کی اطاعت اور عبادت کو اپنے وجود کے اندر ہم پیدا کر سکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.